الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم. یہ کتاب ہے اکمال الشیم حضرت شیخ فتح اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی ملفوظات کا مجموعہ ہے. ہمارے جمعے کی مجلس میں اس میں سے پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے بھی اس میں تاثیر رکھی ہے, ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم اس لیے مل بیٹھتے ہیں کہ ہمارے دل بن جائیں, سنور جائیں, پاک ہو جائیں, صاف ہو جائیں, شفاف ہو جائیں, اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے ہوں, اللہ پاک کی محبت کو حاصل کرنے والے ہوں, اللہ کی ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے ہوں, اللہ کی ہر نافرمانی سے روکنے والے بن جائیں, دل کی صلاحیت درست ہو جائے, دل کے اندر وہ ہمت استعداد آ جائے جس کے نہ ہونے سے آج اکثر سستی ہو رہی ہے. اکثر کہا جاتا ہے جی سستی ہو رہی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ شریعت مطہرہ پر چلنا ہے, سنت کو اپنانا ہے, لیکن ہمت نہیں پڑتی. غلط عادتیں ایسی پختہ ہو جاتی ہیں, جانتے بوجھتے بھی چھٹتی نہیں ہیں کیونکہ ہمارے اندر ہمت قوت نہیں ہے. تو دل کی تقویت کے لیے, دل کے اندر استعداد کو لینے کے لیے اللہ والے ہر زمانے میں اس کی محنت فرماتے رہے. تصوف اس تصفیہ کا نام ہے, تزکیہ اس کا نام ہے کہ ہر وقت ہمارے اندر جو کشمکش چلتی ہے, نفس ابھرتا ہے, یہ مچلتا ہے, یہ ہمیں مغلوب کر دیتا ہے, ہمیں دبا دیتا ہے, اس پر قابو پانا آ جائے. نفس کے منفی جذبات پر قابو پانے کی ہمت کو حاصل کرنا تاکہ شریعت پر چلیں. اصل تو شریعت ہے, تو شریعت مطہرہ پر چلنے کی استعداد تو ہر زمانے میں اللہ والے اس کی محنت فرماتے رہے. اب یہ جن کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس وقت جو ہے, یہ ان کا وصال 709 ہجری میں ہوا, اس وقت کے ملفوظات ہیں. آج بھی تاثیر ہے اس کے اندر. اس کا ترجمہ ہمارے حضرت مولانا خلیل احمد سارنس نے ہمتنا فرمایا. اصل ملفوظ جو ہے تو اس کی تشریف ہماری انہیں کے خلیفہ مولانا عبداللہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. تو انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ یہ تاثیر ہمارے دلوں میں بھی اتاریں گے. یہ ایک باب چل رہا ہے فقر و فاقہ کا, جو لوگ پہلے شریک ہوتے رہے ہیں ان کے سامنے یہ بات آ چکی ہوگی کہ ظاہری طور پر یہ لفظ ہمیں پریشان کر دے گا کیونکہ ہم فقر و فاقہ سے گھبراتے ہیں. یہاں مراد وہ فقر و فاقہ نہیں ہے, گزشتہ جمعہ میں اس کی تشریح ہو چکی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ نفس جو ہمارا دشمن ہے اس کی قوت کو توڑنا ہے. اللہ کرے اس کی دشمنی کو سمجھنے والے بن جائیں کہ یہ ہر وقت اس فکر میں ہے کہ ہمیں گرانا, یہ شریعت سے روکنے کے لیے ایسی ایسی پٹیاں پڑھاتا ہے, ایسے مسئلے بتاتا ہے, ایسی مصلحتیں بتاتا ہے, اپنے مرضوں کا طالب جو ہے کہ گرا دیتا ہے. تو اس کی دشمنی جو ہے وہ اللہ کرے پہلے سمجھ میں آ جائے. تو اللہ والے اس دشمن کی قوت کو توڑنے کے لیے طریقے استعمال فرماتے ہیں. اس میں فقر و فاقہ بھی ہے. فقر و فاقہ سے مراد یہ ہے جو گزشتہ مرتبہ ہم نے پڑھا تھا, اس میں فرمایا تھا کہ فقر و فاقہ سے مراد احتیاج اور افتقار کی صفت ہے کہ اللہ کے آگے ہم محتاج بن کے رہیں, اللہ کے آگے ہم اپنے آپ کو بالکل اپنے آپ کو ایسے پیش کر کے نہ کچھ ہے ہی نہیں. تو اس کے لیے جو ہے فاقے سے مراد یہ ہے, یہ روزہ بھی ہے تاکہ نفس کو جب اس کی مرغوب چیز نہیں ملے گی یہ کمزور ہوگا, جب اس کو مرغوب چیز ملتے یہ قوی رہے گا. تو اس کی مرغوبات کو اس سے روکنا ایک حد تک, اس سے اس کی قوت ٹوٹے گی. اس لیے کہ مستقل ایک باب یہ بن گیا جس میں ہم پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا. تو آج جو ملفوظ ہے اس سے سماتے ہیں کہ تیرے اوقات میں بہتر عمدہ وقت وہ ہے جس میں تو اپنی حاجت مندی کا مشاہدہ کرے اور اپنی ذلت و خواری کی طرف لوٹے. کیا فرماتے ہیں؟ تیرے اوقات میں بہتر اور عمدہ وقت وہ ہے جس میں تو اپنی حاجت مندی کا مشاہدہ کرے اور اپنی ذلت اور خواری کی طرف لوٹے. اس کے صاحب نے فرماتے ہیں کہ اے طالب, تیری عمر میں سب سے اچھا وقت اور اپنا زمانہ وہ ہے جس میں تیرا قلب اپنی اصلی صفت احتیاج کا مشاہدہ کرے اور ذلت و خواری جو اصلی عمر ہے تیرے قلب سے پوشیدہ ہو گئی ہے اس کی طرف رجوع کرے. یہ کئی دفعہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ حضرت کے پاس چونکہ لوگ اس لیے آ رہے ہیں اس زمانے میں جس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنے دل کی اصلاح چاہتے ہیں, دل کے اندر وہ قوت اور ہمت چاہتے ہیں, یعنی شریعت مطہرہ پر چلنے کی اس استعداد کو کمال درجے تک پہنچانا چاہتے ہیں. یعنی تصور جو ہے یہ ایک پالش کرنا ہے کہ اعمال کے اندر نکھار آئے, چمک آئے, جیسے دنیاوی اعتبار سے ہر ایک چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل, ہمارا کام جو ہے, ہمارا پیشے کا جو ہے وہ بہت کمال درجے کو پہنچے. اسی طریقے سے دینی اعتبار سے اعمال کے اندر قوت اور جاندار اور شاندار ہے اعمال کے لیے, اس کے لیے. تو یہ ارشادات ان کے لیے ہیں جو آپ کے پاس اس کے لیے آ رہے ہیں, اور جو اس میں رکاوٹیں ہیں, نفس رکاوٹ بن رہا ہے, جو رکاوٹ اس کو اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے. اس لیے ہمارے لیے شاید تھوڑے سے ہمارے عقول سے بالا ہے, ہماری سمجھ سے تھوڑے سے اوپر ہے, لیکن اللہ سے مانگے گے تو اللہ سمجھائے گا, ورنہ تاثیر ضرور ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اصل مقصود یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اس کی کبریائی, اس کی عظمت, اس کی بڑائی یہ دل کے اندر ایسے گڑ جائے, راسخ ہو جائے کہ اس کے سامنے پھر آ جائے گا میں کچھ بھی نہیں. یہ اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنے پر ہے, یعنی جس نے اللہ کو پہچان لیا. پہچاننے سے مراد اس کی کبریائی کو, اس کی عظمت کو, اس کے جمال کو, اس کے جلال کو, اس کی صفات کمال کو جب پہچان لیا پھر بندہ سمجھتا میری کیا حقیقت ہے, میری کیا حقیقت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں. یعنی جتنی معرفت ہوتی ہے اتنی خشیت ہوتی ہے, اور اس میں پھر عبدیت آتی ہے. عبدیت میں کیا آتا ہے, میں تو غلام ہوں, اور غلام سمجھتا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے. اب چونکہ غلامی کا زمانہ آج کل ہے نہیں ہے, آج کل نوکری کا زمانہ ہے. نوکر اور غلام میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نوکر جو ہے اس کا استحقاق ہے, خاص کام خاص اوقات کے اندر خاص مزدوری اجرت. ہم سی بات تو آج کل ہمارے ذہن میں سب کی ہے, مزدور کو لا دیجیے کام ہے, اتنے پیسے دیں گے, مزدوری طے ہو گئی. اب اس کے کام کو بڑھاؤ تو انکار کر دے گا, نہیں بھی میرا میرا کام میرا آپ کا معاہدہ ختم ہو گیا, کام کو بدلو, نہیں جی میرا آپ کا اگریمنٹ نہیں ہے, اس میں میری اگریمنٹ میں شامل ہی نہیں ہے, اس کا استحقاق ہے. لیکن پرانے زمانے میں سوچے جب غلام کو خرید کر لے آتے تھے بازار سے, اس کو کوئی استحقاق ہوتا تھا, اس کو کوئی استحقاق نہیں. کام سارے مالک کی مرضی کے مطابق کرنے ہیں, پھر یہ ممنون ہوتا تھا کہ اس کا احسانہ اس نے مجھے دے دیا, نہ دے تو میں کیا کر لوں. تو غلامی یہ چیز ہے, یعنی ہم بھی اللہ کے غلام. عبدیت سب سے اونچا مقام ہے, عبدیت کے اندر سمجھ رہا ہے کہ میرا کوئی استحقاق نہیں ہے. لیکن آج چونکہ نوکری کا زمانہ ہے تو آج ہمارے اندر بھی استحقاق آ گیا, دیکھو یہ نمازیں پڑھتے ہیں ہمارا کام نہیں بن رہے. یا پھر مفتی صاحب پہلے جمعے سے پہلے فرما رہے تھے کہ جی ہم نے منزل بھی پڑھ لی, ہم نے یہ بھی کر لیا, ہم نے یہ بھی کر لیا, ہم نے بھی کر لیا, پھر بھی کام نہیں بن رہے. یعنی وہ ہمارے اندر غلامی والی بات نہیں ہے, وہ ہے نوکری والی بات ہے کہ ہمیں ملنا چاہیے, ضرور ہونا چاہیے. لیکن عبدیت کے اندر کیا ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عبد. اور یہ خطاب آپ کو کب ملا, جب آپ کو اللہ پاک معراج پر لے جا رہے تھے, بلندیوں پر لے جایا جا رہا ہے اور آپ کو کہا جا سبحان اللہ جی اسرا کیا عبدہ, اب لے جا رہے ہیں کہاں, اور اب, اور عبدیت کے اندر کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما عبدنا حق عبادت یا اللہ, تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا. کون فرما رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور عبادت کتنی فرما رہے ہیں؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رات بھر قیام میں اتنا معذیت کا عالم ہے کہ آپ کے پاؤں سوج رہے ہیں. ورما عبادت کر کے پھر سمجھتے ہیں کہ میری کوئی حیثیت ہے؟ یعنی اللہ کی عظمت کے سامنے, اس کی کبریائی کے سامنے میں نے جو کچھ کیا یہ کچھ نہیں ہے. عبدیت بھی ہے تسلم. اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو دعا تلقین فرمائی التحیات میں, تشہد میں آخر کی دعا جو ہے اس میں عبدیت ہی ہے سر. حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی نماز امت میں سب سے افضل نماز ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے بنی نماز کن کی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اقتداء میں 17 نمازیں پڑھی. اب اتنی اعلیٰ نماز پڑھی اور نماز کے آخر میں تلقین کیا کہ یہ پڑھو, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یہ نہیں کہ اندر تو غرور تکبر آ جائے کہ میں نے بڑی اعلیٰ ترین نماز پڑھی, نہیں, بلکہ کیا اللہ کے آگے رکھ رہے ہیں, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یہ عبدیت سکھائی جا رہی ہے. اللہ والوں کی مناجاتوں کو اٹھا کر دیکھ لیں, عبدیت ہی ملتی ہے عبادت کر کے, اطاعت کر کے, نافرمانی سے بچ کر, اور اللہ کے آگے اپنے آپ کو ایسے پیش کر رہے ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں. انہیں کی دعا مناجات ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ان کی طرف منسوب ہے, اس کا ایک ایک لفظ عبدیت ظاہر کر رہا ہے. خود لطف کا, یا الہی من لہ زاد الخلیل مفلس بے صدق یا سے انزاباب کا یا جلیل کیسا حالی یا الہی لیسا لی خیر الامر سوء اعمال کثیر الزاد تعافی کریم. پوری مناجات کو دیکھ لیں, ایک ایک لفظ سے عاجزی انکساری یہ التپک رہی کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, میرے پاس تو اچھے اعمال ہے ہی نہیں. تو اکثر اللہ والوں سے ساتھ ہے, تو وہ اس لیے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ عبدیت سب سے اونچا مقام, اور عبدیت کے اندر سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں, عمل کر کے سمجھتا ہے کہ اس کا شایان شاد عمل نہیں ہوا. اور ہمارا حال کیا ہے؟ نمازیں پڑھنے کے بعد اندر بجی میں تو نمازی ہوں جی, حالانکہ نماز کا حال ہمارا پتہ ہے. اگر آپ خود اپنا ہم خود اپنا محاسبہ کریں دیکھیں, تو ہمیں خود پتہ ہے ہماری نماز کا حال کیا ہے, اور پھر اس پر ہمارے اندر یہ ہے کہ جی ہمارے حالات کیوں نہیں بن رہے, اور یہاں یہ حال ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چونکہ اونچے درجے کے کچھ حالات سامنے آ رہے ہیں, تو ہر قسم کا مجمع آپ کے پاس آتا تھا وہ بات ہو رہی ہے. تو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اے طالب, یا طالب سے مراد ہے جو اللہ کی ذات کا طالب ہے, ان کے پاس طالب آ رہے ہیں جو اللہ کو چاہ رہے ہیں, اللہ کا قرب چاہ رہے ہیں. قرب سے مراد کیا؟ اس کی خوشنودی چاہ رہے ہیں, اس کی رضا چاہ رہے ہیں, ورنہ اللہ سے دور کوئی نہیں ہے, اس کے علم سے باہر کوئی نہیں ہے, اس کی قدرت سے کائنات کو کوئی ذرا باہر نہیں ہے. یا مراد اس کا تقرب حاصل کرنا, یعنی اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا, اس کی رضا کو حاصل کرنا, یہ طلب ہے. اور یہ کیا ہے؟ اس کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کا تقرب نہیں مل سکتا. تو اللہ پاک کے تقرب کو, قرب کو حاصل کرنے کے لیے ان اعمال پر آنا جو شریعت مطہرہ میں ہمیں تلقین کیے گئے ہیں, یعنی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں شریعت ملی ہے جو کامل اور مکمل ہے, اس پر عمل کرنے کی استعداد حاصل کرنا. تو طالب کے لیے, اس لیے طالب سے مراد وہ ہے جو اس طلب میں آ رہے ہیں کہ ہمارے اندر جو رکاوٹیں ہیں, اپنی نفس کی رکاوٹیں ہیں, شیطان کا اس سے جو رابطہ ہے, یہ ہمیں گرانا چاہتا ہے. ماحول کی فضائیں غالب آ جاتی ہیں کہ یہ کیا کر لی, مجبوری, زمانہ ایسا ہے. اچھے بھلے جان رہے ہیں رواج غالب آ جاتا ہے, برادری غالب آ جاتی ہے, اپنی طبیعت ہی ایسی بگڑی وہ غالب آ جاتی ہے. یعنی معلوم ہے لیکن ہمت نہیں پڑتی. تو جو سچا طالب ہے وہ ان سب رکاوٹوں کو دور کر کے کیا کہتا ہے, میں نے سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے, مد نظر مرضی جانا نہ چاہیے. وہ تو اللہ کی مرضی کو دیکھتا ہے, اس کی منشا کو دیکھتا ہے, اس کی اطاعت کو دیکھتا ہے, اور اطاعت اس کی ہر چیز میں ہے. آج ہمارے یہاں کیا, ہمارا دین پر چلنا سلیکٹو ہے, ہر ایک نے اپنی مرضی کی چند باتیں لے لی, بس مطمئن ہو گئے. جب کبھی کوئی تقاضا آتا ہے ہمارا نفس ابھر کے کہتا ہے تو یہ تو کر رہا ہے نا, یہ تو کر رہا ہے. وہ چند باتیں جو کر رہی وہ کس لیے ہم نہیں کر رہے. جب گناہوں کی بات آتی چند گناہ جو نہیں کر رہے, یہ جتا کے ہمارے سم لے آتا ہے کہ یہ تو نہیں کر رہے, یہ تو نہیں کر رہے, وہ کتنے گناہ میں پھنسے ہوں. ہر اطاعت پر آنا, ہر نافرمانی کو چھوڑنا. تو سچا طالب وہ ہے جو اس تقرب کو حاصل کرنے کے لیے اس میں لگا رہتا ہے. اب اس کے اندر یعنی جب اس کو کرتا ہے پھر بھی سمجھتا ہے کہ حق ادا نہیں ہوا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا. اس لیے آپ فرما رہے ہیں کہ اے طالب, تیری عمر میں سب سے اچھا وقت اپنا زمانہ وہ ہے جس میں تیرا قلب اپنی صفت سے احتیاج کا مشاہدہ کرے. میں تو بتا دوں, غور کر لو, اللہ کے سامنے ہم سب محتاج ہیں ایک ایک سانس ایک, یہ مشاہدہ کریں. یہ سب سے اچھا وقت ہے. اور ذلت و خوار جو اصلی امر ہے وہ تیرے قلب سے پوشیدہ ہوگی, اس سے رجوع کر لے کہ اللہ کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں. اور ذلت و خواری انسان کا اصلی امر اس لیے ہے کہ انسان اور سب مخلوق ہر وقت اللہ تعالیٰ کی صفت سے قہر و قدرت کے نیچے داخل ہے, جس پر چاہیں ہنکائیں جو چاہیں کام لیں. اور اصلی اور حقیقی غلبہ اور عزت صرف ذات واحد قہار قادر کے لیے ہے. بس اگر بندہ کے نفس میں یہ بات ہے کہ عزت اور غلبہ میرے اندر ہے تو سرکش ہے. میں یہ کر, میں کر رہا ہوں, میں کر سکتا ہوں, میں کیا میری کیا حیثیت ہے. یہ آزاد جوارے کس نے عطا فرمائے, یہ عقل و شعور کس نے عطا فرمایا, ایک ایک لمحہ اس کے محتاج ہے. یہ دل تسلیم کرے. ابھی نماز پڑھی ہے تو میں نے نہیں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم سے ادا کروا لی. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی قبر قنوت سے منور فرمائے, وہ فرماتے تھے کہ نفس اپنا حصہ نکالتا ہے, وہ ڈالتا ہے اندر میں. تو نفسانیت سے ازالے کے لیے تین جملے فرماتے تھے, کوئی خیر کامل ہو جائے تین جملے کہہ لو, الحمدللہ علی التوفیق, یا اللہ تیری توفیق سے ہو گیا, میری کوئی حیثیت نہیں تھی, شکر ادا کرو کہ اللہ نے توفیق دے دی. لیکن چونکہ میں نے کیا ہے اور میرا نفس میرے ساتھ لگا ہوا, یہ ڈنڈی مارتا ہے, یہ باز نہیں آتا, یہ ایسا دشمن ہے, یہ گراتا ہے ہمیں. اس لیے پہلے اللہ کے ہاتھ جوڑ دو, استغفر اللہ عن التقصیر, اس میں جو تقصیر ہوئی ہے میں اللہ تعالی سے معافی مانگتا ہوں. جس کے بعد بھی وہ مالک مختار ہے قبول کر رد کر دے, رد کر دے کیا کر لیں گے. اللہ سے پناہ مانگ لو, اعوذ باللہ من الرد, اس سے پناہ مانگتا ہوں. اللہ والوں نے جنہوں نے اپنے دلوں کے اندر شفافت حاصل کر لی, لطافت حاصل کر لی, نورانیت حاصل کر لی, پاکیزگی حاصل کر لی, تو ان کی پھر جو بصیرت ہے وہ ان کو بتاتی ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں, اپنے عمل پر نظر جاتی نہیں ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات کے اندر ہے, معبود جن و انسی یا رب ظلم تو نفسی, حالانکہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے لیے تو طائفہ کہا جاتا ہے, صوفیہ کے بہت بڑے سردار, لیکن اللہ کے آگے کیا رکھ رہے ہیں, معبود جن و انسی یا رب ظلم تو نفسی, دارائے عرش و کرسی یا رب ظلم تو نفسی, من خاک سار آسی قدم بسے معاسی, کن افدر خلاسی یا رب ظلم تو نفسی, من بندہ پر گناہم شرمندہ روح سے اہم پیوستہ عذر خام یا رب ظلم تو نفسی. اپنے زمانے کے اعتبار سے فارسی زبان جو اس وقت ان کے پاس تھی اس میں اللہ صرف مناجات نہیں کر رہے, یہ نہیں ہے کہ میں جنید ہوں، میرے اتنے خلفاء ہیں، میرے اتنے مرید ہیں، اتنے لوگوں کو میرے ذریعے سے ہدایت مل رہی ہے، نہ نہ نہ، بلکہ کیا اللہ کا دین ہے، یہ مشاہدہ ہے، اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں کی آنکھوں کو بھی کھول دے. سب سے اس لیے سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب تک کریں خودی خود نفسوں تب تک رب نہ پاوے ہوں، شرط پناہ ہو جانے نہ ہی کہ نام فقیر اٹھا رہے ہوں. دیکھو اللہ والے ہر زمانے میں یہی سکھا رہے ہیں، جب تک کریں خودی خود نفسوں میں نے کیا میں، تب تک رب نہ پاؤں گا، اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا. شرط پناہ ہو جانے نہ ہی فنائیت یہ ہے، جب تک انانیت فنا نہیں ہوگی، نفس کو فنا نہیں کریں گے، نفس کے منفی جذبات کو فنا نہیں کریں گے، کہ وہ تو فنا کیا نہیں ہے، نفس تو ابھرا ہوا طاقتور ہے، مضبوط ہے، قوی ہے، حاوی ہے، اور کہہ رہا میں فقیر ہوں. فقیر تو وہ ہے جو سمجھتا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. شرط فنا ہو جانے نہ ہی کہ نہ فقیر رکھا میں ہوں، مویا باد نہ سون دی الفی ایویں گل بچ پاویں ہوں، نام فقیر تد سون دا باہو جد جیوں دیا مر جانے ہوں. کہہ رہے ہیں کہ مویا باد نہ سون دی الفی، الفی کیا ہے؟ کفنی کو کہتے ہیں، جو الف کی طرح ہوتی ہے. ہم نے قمیض پہنی ہے نا، تمہارے بازو ہیں نا، کبھی جنازے پر میت کو کفن پہناتے ہیں، بازو والی پر قمیض پہناتے ہیں، اس کو الفی کہتے ہیں، کہ یہاں سے کاٹ دیا اور اس میں سے ڈال کے سیدھا سیدھا، وہ کس کو سجتی؟ کبھی زندہ نے کفنی پہنی ہے الفی؟ میت تو سجتی ہے. مویا باد نہ سون دی الفی ایویں گل بچ پاوے ہوں، یعنی نفس تو مارا نہیں ہے اور او کفنی ڈال دی، کہہ رہا ہے نہ فقیر بن گیا میں، صوفی بن گیا ہوں. مویا باد نہ سون دی الفی ایویں گل بچ پاوے ہوں، نام فقیر تد سون دا بہو جد جیودیاں مر جائیں ہوں، جب موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، انانیت کو مارو، یہ میں کو مارو، پھر ہے بات بنتی. تو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اب یہ اب اس لیے میں عرض کیا نا کہ یہ چونکہ تھوڑے سے اونچے درجے کی باتیں ہیں، تو فرماتے اے طالب تیری عمر میں سب سے اچھا وقت، افضل زمانہ وہ ہے جس میں تیرا قلب دل اپنی اصلی صفت احتیاج کا مشاہدہ کرے، واقعی میں محتاج، اور دل تو ساری جو اصلی امر ہے اور تیرے قلب سے پوشیدہ ہو اس طرح رجوع کر لے. اور زندہ تو خواری انسان کا اصلی امر اس لیے ہے کہ انسان اور سب مخلوق ہر وقت حق تعالیٰ کی صفت قہر قدرت کے نیچے داخل ہے، جس کا چاہیں کائیں، جو چاہیں کام لیں، اور اصلی حقیقی غلبہ اور عزت صرف ذات وحد کا خاص قادر کے لیے ہے. بس اگر بندہ کے نفس میں یہ بات ہے کہ عزت غلبہ میرے اندر ہے، یہ سرکش ہے، اور سرکشی پر سزا کا مستحق ہونا ظاہر ہے، پر اس کے لیے بہتر وقت وہ ہے جس میں یہ اپنی حاجت مندی اور ذلت و خواری کو دیکھے. اور دینے کا مطلب اتنا ہی نہیں کہ صرف اس کا علم ہو، یہ تو ہر شخص کو ہی کو ہے، مطلب یہ ہے کہ جیسے آنکھ سے دیکھ کر کسی بات کا یقین اثر ہوتا ہے، ایسا یقین اور اثر ہر وقت قلب میں موجود رہے، جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے. اور بدتر اور برا وقت وہ ہے جس میں اپنے استغنا، اپنی صفت کمال اور اپنی عزت و ریاست یا کسی قسم کا منصب پیش نظر ہو. جیسے میں نے عرض کیا نا اللہ والوں کی مناجات، سید غبار شاہین صاحب رحمۃ اللہ نے ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا ہے، گلدستہ مناجات، اللہ والوں کی مناجاتیں جمع کی ہیں، عربی کی، فارسی کی، اردو کی، جو تنہائی کے اندر اللہ والے جو ہے اللہ کے ساتھ جو باتیں کرتے ہیں ان کے اندر یہ چیزیں، جو میں نے بھی آپ کو دعائے صدیق کے چند شعر سنائے ہیں یا جنید بغدادی کو سنائے ہیں، حضرت خواجہ بختیار کافی رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ، ان کی مناجات میں آپ فرماتے ہیں خدا بندہ مسلمانم مسلمانی نمی لانم، ولیکن کیوں مسلمانم مسلمان دار جا اللہ، کہ مسلمان تو ہوں مجھے مسلمانی آتی نہیں. اب چونکہ مسلمان مسلمان رکھ لے آتی نہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ہے یہ جس کی اشارہ کیے جا رہے ہیں کہ اپنے کمال کی طرف، اپنی عزت کی طرف، اپنے ریاست، اپنے منصب پر نظر ہی نہیں. نفس کہتا ہے نہیں، خوش تو ہے نا، توحید کو بیان تو کریں گے لیکن توحید کی حقیقت کو دل کے اندر لینا، توحید کی حقیقت کے اندر تو پھر سمجھ میں آتی ہے، دل تو تسلیم کرے. فائد توحید دل سے سمجھتا ہے کہ فائل حقیقی فقط اللہ کی ذات ہے، میں بول نہیں رہا، میں بلایا جا رہا ہوں، یہ اللہ کا امر ہے. ابھی نکل جا کیا ہوگا، جب روح پرواز کر جاتی ہے آدمی کی زبان تو موجود ہوتی ہے نا، بولتا کیوں نہیں؟ کبھی کبھی دنیا میں بھی اللہ دکھا دیتے ہیں، کئی ایسے واقعات موجود ہیں کہ اچھا بھلا آدمی ہے، بات چیت کرتا تھا لیکن اب تو زبان کا فارغ ہے، زبان کا فارغ ہو گیا، بات نہیں کر سکتا. حضرت کے خلیفہ میاں سلمان صاحب، یا ان کو ٹیومر ہوا، ٹیومر کے بعد ان کا یہ ہوا کہ بس زبان اب تکتے تھے، بس لکھ کے کچھ بات کر لے زبان بولتی بس. انسان کی کیا حیثیت ہے؟ ہر آن ہر گھڑی اس کے محتاج ہیں. تو اللہ اللہ والے جو اس کی کوشش کرتے ہیں اس ذکر کے ذریعے سے جس کے لیے مشق کریں گے، اور اس تعلق کے ذریعے سے ہم نے یہ چیز سیکھنی ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو ہے ایسی شفافت آئے، ایسی لطافت آئے، ایسی پاکیزگی آئے کہ اللہ کی کبریائی، عظمت، جلال، جمال ہر وقت ہمارے دل و دماغ میں ایسے سما جائے کہ اس کے سامنے اپنے آپ کو فنا کر دیں، اپنے نفس کو فنا کر دیں. یہ نفس ایسا ظالم ہے، اللہ کے مقابلے میں آتا ہے. یعنی ایک شریعت کا واضح حکم ہے کر، یہ کہتا نہیں کرنا. کیوں؟ یہ زمانہ نہیں ہے، یہ ماحول نہیں ہے، یہ سزا نہیں ہے، اس محفل کے ایسٹیچیٹ کے خلاف ہے. لیکن جن کے دل بن جاتے ہیں، مضبوطی آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے، صحابہ کا زمانے میں بھی دیکھ لیں، کسی دعوت میں مدعو ہے، لقمہ گر گیا، امیر کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا. اب جو آپ کے ساتھی ہیں ساتھ، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ امیر صاحب جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع میں لقمے کو اٹھا کر کھا لیں گے. سنت ہے، اللہ کی نعمت کی قدر ہے کہ اگر پاکیزہ جگہ پر گرا ہے اس کو صاف کر لو، کھا لو، کہ یہ رہیں گے نہیں. تو ساتھیوں نے محسوس کیا کہ اس وقت جس دربار میں ہیں، جہاں مدعو ہیں، یہ لوگ کفار دوسری قسم کے ہیں، ان کو یہ ذرا کچھ محسوس کریں گے، بڑے بھوکے لوگ ہیں، یہ نتیجے ہیں کہ گرا ہوا لقمہ اٹھا رہے ہیں. تو کہہ تو نہیں سکے لیکن کوہنی مار دی، کوہنی مار سمجھ گئے، یہ اشارہ ہے کیا ہے؟ پتا تھا کہ یہ رہیں گے نہیں، ایک دم بڑھیں گے، بڑھنے لگے تو کوہنی مار دی. کیا مطلب تھا؟ اشارے سے بتا دیا کہ نہیں، اس محفل کے آداب کے خلاف ہے. ان کے چہرے پر غصے کیا تھا سمجھا، ان احمقوں کی وجہ سے اپنی آقا کی سنت کو چھوڑ دوں. یہ ہے جب دل میں مضبوطی آتی ہے، دل میں ایمانی قوت راسخ ہوتی ہے، تو تقسیہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر وہ روحانی قوت آئے، اللہ کے روحانی سمجھ میں سمجھ میں آ جائے. آج روحانیت ہم کس کو کہتے ہیں؟ نفس کے گندے سفلی جذبات کی تسکین کے لیے بابوں سے لیتے ہیں جا کے، وہ بھی کہتے ہیں تمنا پوری ہوگی شرط یا گارنٹی کے ساتھ. تو بس ہو ابھی مختصر بتا رہے تھے نا کہ جو کہہ رہے تمنا پوری ہوگی، خود لوگوں کی محتاج، جگہ جگہ اشتہار دے رہے ہیں، اخباروں میں دے رہے ہیں، لکھ کے لگائے ہوئے ہیں، ٹیلی فون نمبر جو ہے کیسے روحانی علاج کرتا ہے بابا؟ نفس کے سفلی جذبات کی تسکین کے لیے کیا روحانی؟ روحانی کو تو سب دے دیں، روحانیت تو ایسی پاکیزگی ہے، ایسی لطافت ہے کہ اس کے سامنے یہ گندے جذبات تو ابھرتے ہی نہیں ہیں. وہ تو دبتے ہیں. تو تصوف تو جو ہے ایسی صفائی کا نام ہے کہ نفس کے منفی جذبات کیا ہو جائیں؟ مغلوب ہو جائیں، ختم نہیں ہوگی. یہ بات اپنی جگہ پر، انسان فرشتہ نہیں بن سکتا، فرشتے کا تو منفی جذبہ ہے ہی نہیں، رکھا ہی نہیں اللہ نے. فالہمہا فجورہا وتقواہا، یہ تو انسان کا شرف ہے کہ اس کے اندر اللہ نے تقوی کی قوت بھی رکھی ہے، فجور کی قوت بھی رکھی ہے. قد افلح من زکاہا، فرمایا کامیاب وہ ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا، یعنی منفی قوت تو مغلوب کر لیا. تو قد عدم کرنی ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہو جائے، اتنا مغلوب ہو جائے. جب یہ مغلوب ہو جاتی ہے تو شریعت پر چلنا آسان، ہر حکم لاگو، ہر اطاعت کو جی چاہے گا، ہر نافرمانی چھوڑنے کی ہمت ہوگی، پھر نفس کے بہانے نہیں ہیں. جب یہ بن تو اس ذکر کے ذریعے سے ہمارا جو ہے اس تعلق کے ذریعے سے مقصود یہ ہے کہ نفس کی قوت ٹوٹے اور روحانیت ابھرے، وہ نورانیت ابھرے، وہ اندر میں روحانی ٹونک ہم نے لینا ہے کہ جب بھی یعنی ہمیں ٹکر لگے اس وقت شریعت کو غالب کریں، ہر حکم کو کرنے کو جی چاہنے لگے، شریعت ایسے مرغوب ہو جائے کہ جدھر سے دیکھے ہر حکم وہ شک نہ رہے. آج میں شک پتہ نہیں کریں نہ کریں، اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے. انشاءاللہ ابھی ہم ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے دل کے اندر اس روحانی استعداد کو حاصل کرنے کے لیے. اور ہمارے ہاں چونکہ ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی مشق کی جاتی ہے، دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا اس کا مستقل حکم بھی ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں وَذْكُ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَبَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَحْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کر کے دل کے اندر عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو، یعنی کثرت سے یاد کرو، اور غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے. میں یہی نہیں کہہ رہا، ایک عجیب بات آج کل بھی ہے کہ جو آدمی جس طریقے لگا ہے کہتے وہ یہی ہے، اور بھی ہیں وہ بھی افیکٹو ہیں. جیسے جسمانی امراض کے علاج کے طریقے ہیں، یہ پرانا اینشنٹ طریقہ چلا آ رہا ہے طب کا، اللہ کا شکر ہے اثر ہے اس میں بھی. اب جدید میڈیکل سائنس آ گئی ہے، یہ بھی افیکٹو ہے. ہومیوپیتھی ہے، اکوپنکچر ہے، یہ حجامہ ہے، مکوا ہے، داغنا ایک ہوتا ہے، کئی طریقے دنیا میں رائج ہیں. مقصود کیا ہے؟ مرض کا سالہ جس میں قوت آ جائے. اسی طریقے سے یہ روحانی امراض جب غلبہ کرتے ہمت پست ہو جاتی ہے اور جی نہیں چاہتا، اس امراض کے ازالے کے لیے روحانی قوت حاصل کرنے کے یہ طریقے ہیں. یہ نقش بند ہے، یہ چشتیہ ہے، یہ قادریہ ہے، یہ سروردیہ ہے، یہ سارے افیکٹو ہیں. تو اب ہم چونکہ ہم نے کیا طریقہ یہ سیکھا ہے، اس لیے اس کی بات کر رہے ہیں، اس لیے بات کر رہا ہوں کہ قرآن ایک طریقہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اگر دل کو بیدار کرنا چاہتے ہو، دل کو روحانی قوت سے معمور کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے کیا کرو؟ اس دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا دو. کثرت سے کہا ان صبح بھی شام بھی، ان کثرت سے کرو. یعنی ہم جو اندر چاہتے ہیں وہ قوت پائے، جو نفس میں زیر کر دیتا ہے، شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اس کے مکروں سے بچنے کے لیے، نفس کے داؤ سے بچنے کے لیے اس کے ماہرین کی نگرانی کے اندر تربیت حاصل کر لو. اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. کیونکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم جو اللہ کو یاد کریں گے اپنے دل میں تو اللہ پاک یاد فرمائیں گے، اس کی رحمت کی نظر پڑے گی, دل میں نورانیت آئے گی, ظلمت نکلے گی, دل کو روحانی ٹونک ملے گا, دل میں قوت بڑھے گی, دل میں ہمت بڑھے گی ہر اطاعت کے کرنے کی, ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, یہاں تمہارے رب کو اس کے نام سے یاد کرو. اور تبتل کے ساتھ, تبتل کیا؟ تنہائی کے لفظ, رب کے نام کے ساتھ. تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ, رب کا اسم کیا بڑا متبرک ہے. تو اس برکت والے نام کو دل میں رچا لیں, بسا لیں, دل میں برکت آ جائے گی, دل کو تبرک ملے گا, کیونکہ اس کا تبرک منصوص ہے. اللہ فرما رہے ہیں تبارک اسم ربی کا, کہ مبارک نام کو دل پر نقش کر لیں, دل میں رچا لیں, بسا لیں, دل میں تبرک ملے گا, یعنی ہر اطاعت کے کرنے کی رغبت بڑھے گی, ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی ہمت بڑھے گی. تو یہ تصور کا ذکر ہے کہ تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ, خوشنما رنگ جس کو جو اچھا لگتا ہے, اور تصور سے تکرار کریں اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی ہے, اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے, جس کو پکار رہے, جس کو یاد کر رہے, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں بھی حرام کاموں سے روک دے, یاد آنے لگے, یاد نہیں رہتا. تو یہ مشق ہے تصور کی. یہاں تو ہم ترغیب کے لیے بیٹھے ہیں, اصل ذکر تبتل کے ساتھ ہے کہ تنہائی میں کچھ وقت نکالیں, روزانہ کے معمولات میں اس کو شامل کریں, اپنی ضرورت اللہ کرے اپنی ضرورت سمجھ کے کریں, تو دل میں قوت آئے گی, پھر ہمت آئے گی, تو اللہ سے مانگے جو اس سے مقصود ہے, اللہ ہمیں عطا فرما دے, یعنی دل میں پاکیزگی, دل میں قوت و ہمت جو ہے. تو تصور کی آنکھ سے دل میں دیکھیں کیا لفظ اللہ, اور تصور کی زبان سے دل میں تکرار اللہ. اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں جی.
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحانك الله بحمدك, أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفرك وأتوب إليه. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ألف لام ميم, الله لا إله إلا هو الحي القيوم. شهد الله أنه لا إله إلا هو, والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط, لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت یا ارحم الراحمین یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا رحیم المساکین لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألوك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لي ذنبا الا غفرته لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة لك هي رضا الا قضيته يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لنا شاننا ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين لا اله الا انت یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سے درگزر فرما لے، یا ارحم الراحمین ہمارا یہ بیٹھنا تیری رضا کے لیے قبول فرما، اور اے اللہ ہمیں اس بیٹھنے کے اندر تیری رضا کو مقصود بنانے کی توفیق عطا کر دے، یا ارحم الراحمین ہمارے حضرت کی برکت سے اے اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص، اے اللہ ہماری نیتوں میں خیر نصیب فرما دے، اے اللہ تو اپنی رضا کو مقصود بنانے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ جتنے ساتھی بیٹھے تیری محبت میں، اے اللہ تیری محبت میں آئے بیٹھے ہیں، اے اللہ تو اپنی محبت میں اشد حب للہ کا حصہ ذرہ ہم سب کو نصیب فرما دے، اے اللہ اس پر بھی ذکر سے اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنی محبتوں سے بھرپور فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت کے نفع اور اثرات نصیب فرما دے، یا ارحم الراحمین اس عمل میں اے اللہ ہمارے پیر صاحب حضرت جی اے اللہ ان کی زندگی میں صحت اور برکت نصیب فرما، اے اللہ ان کو عافیت نصیب فرما، اے اللہ ان کے شفا میں اضافہ نصیب فرما، اے اللہ ان کی برکت سے اے اللہ ہماری زندگیوں میں ہمارے بچے ہمارے اہل و عیال اے اللہ ہمارے کام کاروبار میں برکت نصیب فرما دے، اے اللہ ان کے وسیلے سے دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دے، اے اللہ ان کے وسیلے سے ہماری دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دے، اے اللہ نگہانی آفات سے حادثات سے مشکلات سے پریشانیوں سے اے اللہ پوری امت کی بالخصوص اے اللہ اس مجلس میں جتنے ساتھی بیٹھے ہیں اے اللہ سب کی حفاظت نصیب فرما، اللہم انی ضعیف فقوی فی رضاک ضعفی وخذ الی الخیر بناصیتی واجعل الاسلام منتہی رضائی، اللہم انی ضعیف فقوینی، اللہم انی رذیل اعزنی، اللہم انی فقیر فارزقنی یا ارحم الراحمین، اللہم انزل علینا برکتا من برکاتک، اللہم انزل علینا رحمتا من رحمتک، اللہم انزل علینا شفاء من شفائک، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم ادخلنا في عبادك الصالحين، اللهم توفنا وألحقنا مع الصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك وأتوجه إليك بوسيلة نبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأتوجه بك ونتوجه بك إلى ربي ليقضي لنا حاجتنا يا أرحم الراحمين، اللهم شفعنا فينا يا أرحم الراحمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بجاه النبي الكريم، بحرمة النبي الكريم، بوسيلة النبي الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين.